يا الله 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 يا
الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اجتناب السيئات أفضل من اكتساب الحسنات. ناظرین اکرام، میں اس 15ویں نشست میں اپنے اسی موضوع کے ضمن میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں، بہترین کام. کام ہمیشہ انسان اپنے جسمانی قوت کو استعمال کر کے، اعضاء اور جوارح کو استعمال کر ہی کہ نہیں انجام دیتا، بلکہ بہت سے بہترین کام وہ ہیں جہاں انسان اپنے کو کچھ نہ کرنے سے، کچھ کرنے سے اپنے کو روک لیا کرتا، وہ بھی بہترین کام ہے. گناہوں سے اپنے کو بچا لینا، برائیوں سے اپنے کو بچا لینا، خرابیوں سے اپنے کو دور رکھنا، یہ بہترین کام ہوتا ہے. اور میں اپنے مسلسل اس موضوع کے تحت یہی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم صرف کرنے ہی کو اور انجام دینے ہی کو کام نہ سمجھیں، بلکہ برائیوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا بھی ایک بہترین کام ہے. سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ برائیوں سے بچنا اچھائیاں بجا لانے سے زیادہ بہتر ہیں. انسان اچھائیاں کرتا ہے، خیر اور خوبی کے اعمال کو بجا لاتا ہے، یہ اچھا کام ہے اور یقیناً قابل تعریف کام ہیں، لیکن انسان برائیوں سے اپنے کو بچائے رکھے، دور رکھے، یہ اس سے کہیں زیادہ اور کہیں بہتر کام ہو سکتا ہے. لیکن برائیوں سے بچانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ان برائیوں سے آگاہ بھی ہو، آشنا بھی ہو، گناہوں کو پہچانتا بھی ہو، جانتا بھی ہو کہ کیا گناہ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کو ہمارے سماج نے صرف گناہ اور برائی کہا، ہم اسی کو جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جنہیں سماج اور معاشرے میں برا کہا جاتا اور واقعاً وہ برا نہ ہو، اور جسے سماج اور معاشرے میں اچھا کہا جا رہا واقعاً اچھا وہ کام نہ ہو، برا ہی ہو. ہمیں جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں چاہیے، یہ ہمیں یہ چاہیے ہے کہ اس مذہب کے اعتبار سے جانیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا معبود، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارے رسول کن چیزوں کو برا کہتے ہیں، کن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے. ان گناہوں سے اپنے کو دور رکھیں، جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے ملک میں ہوں، دوسری جگہ جائیں، اپنے سماج میں ہوں، دوسرے معاشرے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے ہی بچنا چاہیے. معمولاً کبھی کبھی یہ تصور پیدا ہوتا ہے اور یہ احساس انسان کے اندر جاگنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں، کہ ہم جس معاشرے اور جس سماج میں جا رہے ہیں وہاں لوگ فلاں چیز پسند نہیں کرتے ہیں. مثلا ہم جا رہے ہیں، غیر مسلمین کا مجمع ہے، اگر میں وہاں نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں جہاں ہر قسم کے لوگ ہوں گے، اگر پردے دار عورت جا رہی پردے میں ہوگی تو مطلب کیا لوگ کیا کہیں گے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور کہنا چاہیے اپنے اندر سے کہ ہمارا معبود کیا کہے گا، ہمارے رسول ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. اور یقین کیجیے، جب کوئی انسان جو ہے اللہ کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام انجام دیتا ہے، مالک کی خوشنودی کے لیے کام کو انجام دیتا ہے، تو یقینی طور پر اللہ سہولتیں فراہم بھی کر دیتا ہے اور عزت بھی، وہی عزت کے راستے اور راہیں بھی وہی نصیب فرماتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں عزت عطا کر دیتا ہے اگر ہم اللہ کے لیے کام انجام دیتے ہیں. بسا اوقات بحیثیت ایک دین کے خدمت گزار کے اپنی زندگی میں اس طرح کے تجربات آئے ہیں کہ ہم کہیں ریلوے اسٹیشن پہ ہیں، نماز کا وقت آ گیا اور نماز پڑھنے لگے ہیں، وہاں بھیڑ ہوتی ہے، ہر آدمی ادھر سے ادھر آ جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی نگاہ پڑ گئی کہ کوئی صاحب عبادت انجام دے رہے ہیں تو معمولاً آگے سے گزرتا ہوا رک جاتا ہے، تھوڑا سا ٹھہر جاتا ہے، یعنی وہ احترام کرنے لگتا ہے۔ ہم اپنی عبادت کرتے ہیں مگر دوسرا ہماری عزت کے لیے آگے سے گزرنے سے رک جایا کرتا ہے، تیز بولنے سے فوراً رک جایا کرتا ہے، یعنی معبود جو ہے معبود نے اللہ نے اس کے دل میں یہ احترام پیدا کر دیا کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا تو دوسرے کے دل میں کوئی احترام پیدا کر دیتا ہے۔ ہر مذہب مسلک کے اعتبار سے بھی اس چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، لہذا کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ہے کہ ہم اگر یہاں یہ کام انجام دیں گے، ہم یہاں اگر اپنے مذہب کے مطابق کام کو انجام دیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے۔ لوگ وہی سوچیں گے جو اللہ جو ان کے دل میں اتار دے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی انسان کے لیے اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی شخص مذاق کر دے اور کسی طرح کے جملے کہہ دیں جو تکلیف دہ بھی ہوں، تو شاید وہ بھی ہمارے لیے کسی نہ کسی طرح سے درس ہی بن جاتا ہے، سبق بن جاتا ہے، اور جس نے مذاق اڑایا ہو اس کے لیے بھی آئندہ کسی وقت جو ہے اس کے لیے بھی یہ درس ہی ہوگا۔ ممکن ہے اللہ جو ہے اس کے دل میں بات کے لیے کوئی اس طرح کی توفیق عنایت کر دے کہ پھر دوسروں کے لیے ایسا نہ کرے، اس لیے کہ ایسے حالات سے دوچار کر دیتا ہے معبود کہ پھر دوسروں کے لیے انسان ایسا نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہمیں اس کے لیے کام کو انجام دینا چاہیے، اور یقین کیجئے معبود نے یہ بھی بات کی کہ جو انسان جو کام کرے گا جیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا، برائیوں سے بچ رہا ہے وہ بھی چیز قیامت کے دن وہ دیکھے گا، اچھائیاں کر رہا ہے وہ بھی قیامت کے دن وہ دیکھے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی اپنے عمل کو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اللہ اسے دکھائے گا قیامت کے دن، وہ سامنے چیز آئیں گی، کسی کو الگ سے گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہی عمل ہمارے لیے گواہ بن سکتا ہے۔ یہ بات آ گئی تو اپنے ناظرین کو اور سامعین کو ایک چیز بتاؤں کہ اللہ نے دو طرح کے احکام ہمیں دیے ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں جسے معبود نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے کہ اس کو انجام دینا ہی ہے، اور کچھ چیزوں کے لیے کہا ہے کہ نہیں یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اگر میرا بندہ اس کو انجام دے گا تو ہم اس کو اس کام کے بدلے میں ثواب عنایت کریں گے۔ جو چیز فرض ہے، جو واجب ہے، جو ضروری ہے، اگر اس فرض اور واجب کو بجا لاتا ہے تو اس کا ثواب معین کر کے اللہ نے بتایا ہے۔ مثلا فرض یہ کہ انسان ایک واجب نماز کو اور فرض نماز کو پڑھتا ہے تو وہ اگر اکیلا پڑھتا ہے، فرادہ پڑھتا ہے تو مثلاً اس کا یہ ثواب ہے، مسجد میں جا کے پڑھتا ہے تو اس کا یہ ثواب ہے، جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کا یہ ثواب ہے۔ لیکن بعض اس طرح کے مستحب اور سنت اعمال ہیں اللہ کی طرف سے، سنت یا مستحب وہی ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کو چھوڑ بھی دے تو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو بجا لائے تو ثواب زیادہ ہے۔ تو جب کبھی کسی انسان کے سامنے کسی سنت عمل کا کوئی ثواب سامنے آتا ہے اور بہت زیادہ بیان کیا گیا ہو تو آدمی چاہتا ہے کہ اس کو انجام دے لیں، لیکن پھر یہ سوچتا ہے کہ پھر اسی کام کو ہم انجام دیں اس لیے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ میں مثال بھی دے دوں، بس مستحب اور سنتی روزے ہیں، جیسے 18 غدیر کا روزہ، 17 رب الاول کا روزہ، اس کو جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک اس روزے کو رکھے تو کیا 60 سال کے روزے کے برابر جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب کوئی آدمی سوچنے لگے کہ لو ایک روزہ رکھنا ہے اور 60 سال کے روزے کے برابر جو ثواب ملے گا تو یہی رکھ لیا جائے، پھر تو ہماری پوری زندگی ایک انسان کی 60 سال کی عمر ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ 14 سال تو اس کے وہ زمانہ نکل جائے گا جس میں وہ بالغ نہیں ہے، اس کے بعد جو بالغ ہوا ہے تو کتنا ہوتا ہے، 70 سال، 75 سال، 80 سال آدمی جیتا ہے، ایک روزہ رکھ لینے میں سارا مل جانے والا ہے، تو لائے اس کو ایک رکھ لیا جائے۔ اس کو میں اگر کہوں طریقے سے تو گویا کہ آدمی شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا راستہ منزل تک پہنچنے کی وجہ، اپنی عام زندگی میں بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو آدمی پوچھتا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ راستہ مل جائے جلدی سے پہنچ جائیں، مذہب میں بھی انسان تلاش کرنے لگتا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ راستہ مل جائے جلدی سے پہنچ جائیں گے، تو اس طرح کی بات مل جاتی ہے تو سوچتا ہے کہ او یہ تو بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے، ایک ہی روزہ رکھنا ہے اور 60 سال کا مثلاً ثواب ملے گا، یا ایک ہی فلاں سنتی نماز پڑھنی ہے اس کا اتنا ثواب ہے تو لاؤ اس کو کر لیا جائے۔ مگر اس کو یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے مستحب یا سنت کی شکل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ بھی سکتے تھے اور چھوڑنے کی بنیاد پر کوئی عذاب ہونے والا نہیں تھا، لیکن میری ذات کو سامنے رکھتے ہوئے میری خاطر سے تم نے اس کو انجام دیا تو میری خوشی میں اس کا ثواب بھی زیادہ دوں گا، اس لیے کہ تمہارے چھوڑ دینے کے نتیجے میں کوئی عذاب ملنے والا نہیں تھا، جبکہ واجب کام چھوڑنے کے نتیجے میں عذاب بھی ہوتا ہے، وہ گناہ بھی ہوگا، اور یہ جی ہے چھوڑ دینے کو گناہ نہیں ہے، عذاب نہیں ہوگا، تو اور جو بھی بجا لائے گا خوشی کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے بجا لائے گا، تو اللہ اس کا ثواب بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے انسان کہیں کام کر رہا ہو اور نوکری کی ہے اور نوکری میں اس کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی ہے، تو اس 8 گھنٹے کی تنخواہ ایک معین تنخواہ ہوگی کہ 8 گھنٹے کام کرے گا مثلا 100 روپے ملیں گے، مثال دے رہا ہوں 100 روپے ملیں گے، لیکن اسی دفتر میں کبھی کام زیادہ ہو جائے اور مالک یہ کہنے لگے کہ آج تم تھوڑا سا اوور ٹائم کر دو تو بڑا احسان ہوگا، اور انسان نے اوور ٹائم کیا اور 2 گھنٹے اوور ٹائم کیا اور 2 گھنٹے کا اس نے مثلا 50 روپے دے دیے، کہاں تو 8 گھنٹے کر رہے تھے صرف 100 روپے مل رہے تھے اور 2 گھنٹے کے 50 روپے الگ سے مل گئے، 75 روپے مل گئے یا اس سے اور زیادہ مل گئے۔ اگلے ہفتے بھی ایسے ہی ہوا، اس کے بعد بھی ایسے ہی ہونے لگا کہ اوور ٹائم مل گیا اور آدمی نے اس اوور ٹائم کو جو ہے پیسہ اس کو زیادہ مل رہا ہے۔ ابھی اس آدمی نے سوچا کہ جب ہمیں اوور ٹائم کا پیسہ زیادہ مل رہا ہے تو اس نے درخواست لکھی اپنے مالک کو کہ اب میں کل سے جو ہے ڈیوٹی نہیں انجام دوں گا، صرف جو اوور ٹائم کروں گا، ڈیوٹی سے میں چھٹی لے رہا ہوں، ڈیوٹی میں چھوڑے دے رہا ہوں اور میں صرف اوور ٹائم کروں گا۔ مالک اس پر راضی نہیں ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ جو ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اوور ٹائم اسی کو ملتا ہے، جو اصلاً ڈیوٹی پہ نہ ہو تو اوور ٹائم کو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کو اوور ٹائم دیا جائے، ڈیوٹی پہ جو ہوگا اوور ٹائم اس کے لیے ہے۔ ایسے ہی جتنے احکام جو ہیں اللہ کی طرف سے واجب ہیں اور فرض ہیں وہ ایک طرح سے ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کو بجا لانا ہے، اور جتنے مستحبات اور سنن ہیں سنت کی شکل میں ہیں یہ ایک طریقے سے اوور ٹائم ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے جو شخص جو ہے ڈیوٹی کو بجا لانے کے بعد اگر میری اس مرضی کو اور میرے اس حکم کو بجا لائے گا تو ایک طریقے سے اوور ٹائم ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بندے نے ڈیوٹی کے بعد اس کو بھی پورا کر دے تو میری خاطر سے اس نے کیا ہے تو میری بھی خوشی کہ میں اس کو ثواب زیادہ دوں، لیکن ملے گا اوور ٹائم اسی کو جو ڈیوٹی پہ ہو۔ فرائض کو چھوڑ کر کے صرف سنن کو انجام دینا، سنتوں پر عمل کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو عزیزو اچھے کام میں برائیوں سے بچنا ہے، اور تسلسل میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر انسان جو ہے برائیوں سے بچتا رہے تو یہ بہترین کام ہے، ان برائیوں کو پہچانے اور برائیوں کے تسلسل بیان میں گناہان کبیرہ کا ذکر میں کر رہا تھا، ان گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ترک صلات بھی ہے۔ تمام واجبات میں مگر خاص طور سے اگر دیکھا جائے تو نماز کی بے انتہا اہمیت ہے مذہب میں۔ مذہب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان قبلت ما سواہا، اگر نماز قبول کر لی جائے گی تو باقی اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے۔ وہ ان ردت ما سواہا، اگر نماز ہی قبول نہیں ہوئی تو دوسری چیزیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز کو ستون دین بھی کہا گیا کہ دین کو اگر ایک منزل، دین کو اگر ایک عمارت شمار کیا جائے تو جس ستون پر وہ عمارت کھڑی ہو اس ستون کا نام جو ہے نماز ہے۔ نماز بے انتہا اہم ہے، حتیٰ کہ اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر، اگر کوئی شخص ایک نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ کفر ہے، ایک طریقے سے کفر ہے، لیکن ایک نماز چھوڑ دینے والا کافر نہیں ہو جاتا۔ اہمیت نماز بیان کی گئی کہ جیسے کہ کفر ہو، کیوں چھوڑا آپ نے جان بوجھ کر، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ایک عذر ہو جاتا، آدمی سوتا رہا اور نماز کا وقت چلا گیا، ایک الگ مسئلہ ہے، جاگ رہا ہے، نماز کا وقت آیا، جان رہا ہے کہ نماز کا وقت اور بالکل جان بوجھ کر کے چھوڑے دے رہا ہے، تو اس کو کہا کہ بے انتہا بڑا گناہ ہے۔ ترک صلاۃ بے انتہا وہ کام ہے جس کی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال برائی کی، اور گناہ کبیرہ کہا ہے کہ ترک صلاۃ کو انسان کرے۔ ترک صلاۃ کئی طرح سے ہو سکتا ہے، ایک انسان جو ہے ممکن ہے کہ اسے تارک الصلاۃ سمجھا جا رہا ہو، انسان گھر میں اکیلا پڑھ لیتا ہے، لیکن کبھی کسی انسان نے دیکھا ہی نہیں کہ نماز پڑھتا ہے نہ سنا، کبھی انسان اس طریقے کا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم جب اللہ ہی کے لیے پڑھنے تو کیوں کوئی دیکھے کیوں کوئی جانے، اچھی بات ہے، اس میں کو بہت اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے صرف اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے, کسی اس کا کسی کو دیکھ کیوں کوئی جانے کہ ہم پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, ہمارا الگ. لیکن اگر مسلمان سماج اور معاشرہ کبھی نہ دیکھنے کی بنیاد پر اس کا یقین ہو جائے کہ یہ نمازی نہیں ہے, تو ایسی شکل میں نماز دکھانے کے لیے نہیں بلکہ مسجد میں آنا جانا, نماز کے وقت جا کر کے نماز پڑھنا, مسجد میں آنے جانے سے کم سے کم پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کا تعلق مسجد سے ہے, آتا جاتا ہے, پھر وہ قطعی طور پر یقین نہیں کرے گا کہ نماز نہیں پڑھتا. تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ جانا چاہیے. ترک نماز بہرحال ایک بڑا گناہ ہے اور خطرناک گناہ ہے, اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے ہے کسی بھی شکل و صورت میں. اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور بے انتہا فوائد ہیں جسمانی بھی اعتبار سے اور انعامات الہی کے صورت میں بھی. تو ایک بہترین کام یہ بھی ہوگا کہ انسان کے لیے جو حکم دیا گیا ہے کہ انجام دیا جائے اس کو انجام دے, اور جس کو روکا گیا ہے اس سے روکا رہے, تو یقیناً وہ بہترین کام ہوگا. انہی میں سے جو گناہ قرار دیا گیا ہے اور بڑے گناہ بتائے گئے ہیں, اللہ نے ہمارے اوپر مالیات میں بھی کچھ چیزیں واجب کی ہیں, فرض کی ہیں, کہ اگر اللہ تم کو کچھ عطا کیا ہے, کچھ دیا ہے, تو اسی دیے ہوئے میں معبود کہتا ہے کہ ہم نے کچھ غریبوں کا بھی حصہ قرار دیا ہے. اس حصے کو کبھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے, خمس کہا جاتا ہے, صدقات و خیرات کہے جاتے ہیں. صدقات و خیرات واجبات میں سے نہیں ہوتے, مستحبات ہیں کہ انسان صدقہ نکالے خیرات کرے, لیکن زکوٰۃ یا خمس جو ہے واجبات میں سے ہوتا ہے کہ جب سال گزر جائے تو سال میں ایک مرتبہ ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے اس میں سے ایک مقدار زکوٰۃ کے طور پر یا ایک مقدار جو ہے خمس کے طور پر دینا ہوتا ہے. البتہ زکوٰۃ کے جن چیزوں پر واجب ہوتی وہ الگ ہیں, اور جن پر خمس واجب ہوتا ہے وہ الگ ہے. چونکہ میں مسائل نہیں بیان کر رہا ہوں, ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ ان مسائل کو جانے. صرف میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان جو ہے مالیات میں ان حقوق کو ادا نہ کرتا ہو, تو ان حقوق کے ادا نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ انجام دے رہا ہے. اور جب حقوق کو ادا نہیں کیا ہے تو اس اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ہم ہی نے کمایا ہے, ہم نے محنت کی ہے, اور محنت کرنے کے بعد یہ مالیات ہمارے ہیں, حرام قطعاً نہیں, لیکن ہمارا ہو جانے کے باوجود بھی اللہ نے ایک مقدار غریبوں کا قرار دیا ہے, تو اگر ہم نے ان غریبوں کے حق کو ادا نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کا مال ہمارے پاس رہ گیا اور ہم اس کے مال سے استفادہ کر رہے ہیں یا اس کا مال کھا رہے ہیں, تو یہ بات کہی جائے گی کہ انسان مال حرام کھا رہا ہے. جب دوسرے کا حق اللہ ہی نے قرار دیا ہے اس میں حق, کہ اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ آ جائے یا ان چیز کی کھیتی کرو یا اس طرح کے جانور پالو اور اتنے ہوں اور اس طریقے سے ہوں, سب کے نصاب بیان کیے گئے ہیں, مقدار بیان کی گئی ہیں, مسائل کی کتاب میں موجود ہیں, اسے دیکھنا چاہیے ہے. اور اگر ہم اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو غریب کا حق ہمارے پاس رہ گیا ہے, اور جب رہ گیا ہے تو گویا کہ ہم نے اس کے حق کو غصب کیا. غصبی مال حرام ہوتا ہے, اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. بلکہ میں بھی یہ بات کہوں تو شاید جو ہے مفید ہوگی کہ نماز ہی کو لے لیجئے. نماز کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں سے روکتی ہے, برائیوں سے بچاتی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے. تو نماز کے برائیوں سے بچانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ نماز کوئی مجسم ہو جاتی ہے اور ہاتھ میں ڈنڈا لاٹھی لے کر کے برائیوں کو بھگاتی ہوگی, نہیں, بلکہ نماز کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان جب تک برائیوں سے دور نہیں ہوگا, برائیوں سے پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا, اس وقت تک اصل میں واقعی حقیقی نماز وہ ادا نہیں کرے گا. جیسے مثلا نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے کہ انسان وضو کرے پھر نماز پڑھے گا, اور وضو کے لیے شرط یہ ہے کہ جس پانی کو استعمال کرے وہ پاک ہونا چاہیے, اپنا ہونا چاہیے ہے, کسی دوسرے کا نہ ہو, نجس نہ ہو, اسی سے وضو کرے گا. کسی کے دوسرے ہونے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ مرتبہ انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ دوسرے کا ہے لیکن وہ دوسرے کا ہوتا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ پانی اگر کسی دوسرے نے ہینڈ پائپ لگایا ہے وہ اس کا مالک ہے, اور مالک جب تک اجازت نہ دے ہم اس میں سے پانی نہیں لے سکتے, اور ہم نے جا کر کے پانی لے لیا اس کی اجازت کے بغیر، جبکہ دوسرا تھا، ظاہر دوسرے کا دوسرا وہ مالک ہو گیا۔ ہم بڑے شہروں میں رہتے ہیں، ہینڈ پائپ نہیں ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پانی آتا ہے، مگر گورنمنٹ جو اس پانی کا بل بھیجتی ہے کہ اتنا آپ نے پانی خرچ کیا ہے تو اس کا سال میں یا مہینے میں اتنا بل دینا ہوگا۔ ہم نے پانی استعمال کیا، میٹر بند کر دیا تھا، یا یہ کہ موٹر لگایا تھا پانی کو کھینچنے کے لیے، اس موٹر کو بجلی کے ذریعے سے چلتا تھا اور بجلی کا میٹر ہم نے بند کر دیا تھا، اس کا خرچ نہیں دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا جس کا بدلہ ہمیں دینا ہے، اگر وہ ہم نے وہ چوری کی اس کا بدلے کو نہیں دیا تو ہمارا مال نہیں ہوا، جب ہمارا مال نہیں ہوا تو دوسرے کا ہوا، جب دوسرے کا ہوا تو غصب ہوا، غصب ہوا تو ہمارے لیے نجس ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا، جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی اگر اللہ کی طرف سے یہ شرائط رکھے گئے ہیں تو شرائط کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو خیال رکھتے آؤ، کسی کا کوئی حق جو ہے اس میں مارا نہ جائے، کسی کہیں سے وہ چیز غصبی نہ ہو جائے، کہیں سے ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کا مال صرف کر رہے ہوں۔ ایسے ہی انسان اگر زکات یا خمس کو نہیں نکالتا ہے اور اس مال میں دوسرے کا جو ہمارے پاس تھا، جو دوسرے کا حق ہوتا تھا زکات یا خمس کی شکل میں، ہم نے اس کو ادا نہیں کیا، پھر اسی سے ہم نے غذا خریدی، اسی سے لباس پہنا، تو نماز میں لباس جو ہے اپنا ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ادا ہی نہیں کیا دوسرے کے پیسے کو اور وہ پیسہ ہمارے پاس رہا اور ہم نے جو ہے ساری چیزیں خریدی اور لباس بنایا، تو ہو سکتا ہے اس لباس میں بھی اس غریب کا حصہ ہو جو رہ گیا، تو جب غریب کا رہ گیا ہے ظاہر اپنا نہیں، جب اپنا نہیں تو غصبی ہے، جب غصبی ہے تو اس غصبی لباس میں نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی مثلا فرض کیجیے جس گھر میں، جس کمرے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی اپنی ہونی، ہم نے کرایہ پہ لیا تھا، ہم نے کرایہ نہیں دیا ہے، وہ کرایہ دار نکالنا چاہتا اور ہم چھوڑ لیں اور پھر نماز پڑھ رہے ہیں، تو غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی انسان جو ہے مثلا اپنا ہی گھر ہے یا کرایہ پہ، مگر ہم کرایہ دے رہے ہیں، کرایہ دار بھی راضی ہے، مگر جو روشنی آ رہی ہے رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ روشنی بجلی سے چل رہی ہے اور بجلی کے میٹر کو ہم نے بند کر رکھا ہے، ہم اس کا کرایہ گویا کہ اس کا کرایہ نہیں جائے گا، بل اس کا نہیں آئے گا، تو روشنی ہمارے لیے جو ہے ناجائز اور غصبی ہوگی، اس میں اس روشنی میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب ساری ان باتوں کو جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ سوچیں کہ اگر ان ساری چیزوں سے بچے گا تب واقعی نماز ہوگی۔ خالی رکوع سجدہ اور رکعت اور تلاوت کو بجا لانے ہی کا نام نماز نہیں ہوتا، بلکہ ان سارے شرائط کو پہلے پورا کرنا ہے تب نماز صحیح ہوگی۔ اب تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، یعنی پہلے ساری برائیوں کو جاننا چاہیے اور ان ساری برائیوں سے بچنا چاہیے اور بچ کر کے پھر نماز کو ادا کرے تو صحیح نماز ہوتی ہے اور سچی نماز ہوتی ہے، حقیقی نماز ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو صرف اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، بس اللہ ہی رحم کرے اور کرم کرے کہ وہ معاف کر دے، وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ نماز واقعی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز کے لیے برائیوں سے بچ کر کے نماز تک آیا جاتا ہے، یعنی نماز نے اپنے اندر یہ شرائط رکھ کر کے ہمیں درس دیا ہے کہ شرائط کا خیال رکھو، جب خیال رکھو گے تو برائیوں سے اور ان گناہوں سے بچو گے، جب بچو گے تب واقعی نماز جو ہے ہوگی۔ اس طریقے سے نماز کا واقعی ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور واقعی نماز پڑھنے کے لیے بھی بہت ساری برائیوں سے دور رہتے ہوئے جب آدمی آئے گا تبھی اس کی سچی نماز اور صحیح نماز حقیقی نماز ہو سکتی ہے۔ مالیات میں بھی انسان کے لیے کہ اللہ نے اگر مالیات کو دیا ہے تو مالیات میں جو بھی دیا اس میں غریبوں کا حق رکھا ہے، جب غریبوں کا حق رکھا تو اس کے لیے میں ایک بات کہوں کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی دوسروں کو عطا کر، اگر اللہ نہ دے تو ظاہر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ نے ہمیں قوت و طاقت دی ہے تو محنت کرنے کے لیے کہا کہ محنت کرو، محنت کے نتیجے میں چیز ملے گی، وہ بھی اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے۔ جب اللہ ہی دیتا ہے تو اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو زیادہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مال میں حق کو رکھا ہے، اس کو چاہیے کہ اس حق کو غریبوں تک پہنچائے۔ میں اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں کہ سوچیں انسان کہ جب اللہ دوسروں کو دیتا ہے اور دینے کے لیے براہ راست اپنے ہاتھ نہیں بڑھا کر کے دیتا ہے، بلکہ کسی نے کسی کو ذریعہ بناتا ہے کہ مثلا ہماری کہیں نوکری لگی کام کر رہے ہیں تو وہ جہاں نوکری لگی وہ ذریعہ ہو ہمارا، اور اللہ ہی نے یہ ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق حاصل نہ ہوتی، اللہ کی مدد حاصل نہ ہوتی تو چیزیں ہم نہ ملتی، یقین اللہ کہ انسان متوجہ ہو یا نہ متوجہ ہو، لیکن اللہ کی توفیقات شامل حال رہتی ہیں، تبھی سب چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ہی اگر ہمارے پاس مال زیادہ اگر اس میں جو ہے زکوٰۃ خمس کے شکل میں غریب کا حق ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں واسطہ بنایا, ہمیں ذریعہ بنایا دوسرے غریب تک پہنچانے کا. تو اس چیز کو یوں بھی سوچنا چاہیے ہے کہ اللہ نے ہمیں غریب تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا, تو یہ اللہ نے ہماری عزت کی, ہمارا ہمیں احترام دیا کہ ہم جیسے انسان کو اس نے غریب تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا, کہ ہمیں اتنا دیا کہ اس میں غریب کا حق رکھ کر کے اس کے رزق کو کا ذریعہ ہمیں بنایا کہ اس کا رزق ہم تک پہنچائیں. اب اگر کوئی اس کے رزق کو روک لے گا تو کتنا بڑا گناہ ہوگا, اس کے حق کو روک لے گا تو کتنا بڑا گناہ ہوگا. نہیں, اس کو پہنچا دینا چاہیے ہے. اور پھر توفیق, اس توفیق کے مدید آگے بڑھنے کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ معبود کبھی مجھے ایسا نہ کر دینا کہ میں کسی کا انتظار کروں کہ میرا حق لے کر کے آئے, بلکہ یہ شرف اور عزت میرے باقی رکھنا کہ میں کسی غریب تک پہنچانے کا ذریعہ رہوں. مجھے اتنا دیتا رہنا کہ میں دیتے رہنا کہ میں ان کا حق جو میرے پاس ہے ان کو ادا کروں. یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے, تو جب تیرا ہی دیا ہوا تو تیری ہی دی ہوئی یہ عزت بھی ہے کہ میں ذریعہ بن رہا ہوں, واسطہ بن رہا ہوں. اس لیے ہم نے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو, چاہے وہ رسالت مآب ہوں یا ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, وہ معمولاً غریبوں کو خود تلاش کرتے تھے, انتظار نہیں کرتے تھے غریب آئے اور مانگے, بلکہ خود تلاش کرتے تھے کہ کون ہے اور ان کے تک انہیں پہنچا دیا کرتے تھے. ہمیں بھی اس طریقے کا خیال کرنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس میں ہے تو ان چیزوں کو رکھ کر کے خوشی محسوس نہ کریں, بلکہ سوچتے رہیں کہ جن کا حق انہیں پہنچا اور پہنچا کر کے خوشی محسوس کرنا چاہیے. تو ترک نماز اور زکوٰۃ و خمس جو مالیات کی شکل میں ہوتے ہیں, ان کا ادا نہ کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے. اور اسی طریقے سے انسان اگر کہیں چھوٹے چھوٹے گناہ, چھوٹے چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں, اس کو چھوٹا سمجھ کر کے اس پر اصرار کرتا رہے اور کہتا ہے ارے کوئی معمولی چیز ہے, ایک مرتبہ ہو گیا, دو مرتبہ ہو گیا, کیا فرق پڑتا ہے, اس کی اہمیت نہ دے, تو اہمیت نہ دینا, چھوٹی غلطیوں کو بھی اہمیت نہ دینا, یہ بھی بڑی غلطی ہو جاتی ہے اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے. ان ساری باتوں سے بچتے رہنا, یعنی جو گناہ ہیں, جو برائی ہے, جو عیب ہے, ان سے اپنے کو بچا لینا اور بچتے رہنا بہترین کام ہے. دعا کرتے رہنا چاہیے کہ معبود ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بہترین کام اس شکل میں انجام دیتے رہیں کہ برائیاں ہمارے قریب نہ آنے پائیں اور ہم گناہوں سے بچتے رہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ.